الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ماہ رمضان سے قبل ہم قرآن حکیم کا سلسلے وار مطالعہ کر رہے تھے، اسی ترتیب کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ قرآن حکیم کے 27 پارے میں سے سورۃ النجم کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور سورۃ النجم کی آیت نمبر 41 تک ہمارا مطالعہ مکمل ہوا تھا. جو گزشتہ آیات ہے ان میں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کو تو اسی قدر ملتا ہے جس قدر اس نے کوشش کی، اور یہ خاص بیان ہو رہا ہے اعمال کے اعتبار سے. اسی لیے آگے ذکر ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور ان قریب اس کی سعی، اس کی کوشش دیکھی جائے گی، کل حساب کتاب ہوگا، کل پیشی ہوگی. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پھر اسے پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا. یہ گزشتہ آیات تھی جو ہم نے تقریباً 1.5 مہینے پہلے ان کا مطالعہ کیا تھا، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا، انسان کی حاضری کل اللہ کے حضور ہوگی اور اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اس کو عطا کیا جائے گا. یہی موضوع آگے بڑھ رہا ہے، اور آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 42 سے 42 سے. ارشاد ہوا اس مقام پر وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک آپ کے رب ہی کی طرف انتہا ہے. اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، جو ہم کسی کے انتقال کی خبر کو سن کر بھی جملہ ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جانا ہے. یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر ایک تسلیم کرتا ہے کہ موت آنی، چاہے مسلمان ہو اور چاہے کافر ہو، دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت تو آنی. اس لیے کہ موت پر یقین کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں. ہمارے سامنے لوگ جا رہے ہیں، انتقال کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، جل رہے ہیں، بیماری میں جا رہے ہیں، فطری طور پر موت واقع ہو رہی ہے. بہرحال موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ بہرحال ہر ایک کو آنی ہے. البتہ دین یہ بتاتا ہے کہ موت کے بعد معاملہ تمام نہیں ہو جائے گا، برزخ کی زندگی ہے، دنیا اور آخرت کا درمیانی وقفہ، اسے قبر کی زندگی کہا جائے، برزخ کی زندگی کہا جائے. اور پھر قرآن کریم فرما رہا ہے کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک آپ کے رب ہی کی طرف انتہا کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے. یہ سب سے بڑا سبق ہے جس کو اکثر و بیشتر لوگ بھول جاتے ہیں. ہمیں دوسروں کی موت کا خیال بھی رہتا ہے، خبریں بھی پڑھ لیتے ہیں، جنازوں میں بھی شرکت کرتے ہیں، تدفین میں بھی شرکت کرتے ہیں، لیکن شاید اپنے بارے میں ہم نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ابھی تو زندگی بہت باقی ہے. حالانکہ بارہا یہ بات آ چکی ہے، چھوٹی عمر کے بچے بھی انتقال کر جاتے ہیں، ہم نے بچوں کے جنازے بھی یہاں پڑھے پڑھائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو، بچیوں کو دفن بھی کیا ہے، ہم نے بڑوں کے جنازے بھی پڑھے پڑھائے بھی ہیں. تو بہرحال اپنے بارے میں انسان بڑا نرم گوشہ رکھ رہا ہوتا ہے یا غفلت برت رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو بڑا زندگی کا معاملہ پڑا ہے، ابھی تو میں اپنی بہاریں دیکھ چکا، ذرا بچوں کی بہاریں بھی دیکھ لوں. پھر خیال آتا ہے کہ بچوں کی بہاریں بھی دیکھ لوں، اللہ اور بہاریں دکھائے، لیکن بہار کے بعد خزاں بھی ہے. بہرحال جانا ہے لوٹ کر. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک آپ کے رب ہی کی طرف انتہا کا معاملہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار کا ذکر فرمایا، لوگوں کی بدلتی کیفیات کو ذکر کیا جا رہا ہے. ارشاد ہوا وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. یہ بدلتے حالات میں کبھی خوشی کا معاملہ، کبھی غمی کا معاملہ، کبھی راحت مل رہی ہے، کبھی تکلیف آ رہی ہے، کبھی آدمی سیلیبریشن کر رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے، اور کبھی لوگ آ کر اس کے ہاں تعزیتیں کر رہے ہیں. اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہاری زندگی بھی تغیر سے گزر رہی ہے، یہ اسٹیٹک نہیں ہے، یہ معاملہ تدریجن آگے بڑھتے ہیں یا بدلتے رہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اختیار کل کا کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، ہماری کیفیات بھی ہر وقت ایک طرح کی نہیں رہتی. فرمایا وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک وہ اللہ ہساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَىٰ، اور بے شک وہ اللہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی عطا فرماتا ہے، اور آج جو سلا رہا ہے رات کو وہ صبح اٹھا بھی دیتا ہے. ایک دن موت کی نیند سلا ہی دے گا، اور دوبارہ قیامت کے دن وہ کھڑا بھی کر دے گا. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَالْأُنْثَى, اور وہ اللہ جس نے بے شک جوڑے کو پیدا کیا مرد اور عورت کے, یعنی یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے کہ انسانوں میں بھی جوڑے ہیں, نباتات میں بھی جوڑے ہیں, حیوانات میں بھی جوڑے ہیں, اور حتیٰ کہ ہم نے ایٹم کو بریک کیا تو وہاں بھی الیکٹران اور پروٹون کا جوڑا نظر آ جاتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَالْأُنْثَى, اور بے شک وہ اللہ جس سے جوڑے بنائے مرد اور عورت کے, مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى, ایک نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے مراد رحم میں, ایک معمولی قطرے کا معمولی جز, اور پھر وہ مرد کی طرف سے آنے والا حصہ اور وہ عورت کی طرف سے آنے والا حصہ, اور اس کے ملاپ کے نتیجے میں ایک بچے یا بچی کی تخلیق کے عمل کا شروع ہونا. یہ خود اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہت بڑا شاہکار ہے کہ قطرے کا معمولی جز, جہاں آنکھ نہیں, کان نہیں, ناک نہیں, دل نہیں, دماغ نہیں, ہاتھ نہیں, پیر نہیں, کچھ نہیں, اور اللہ تعالیٰ اس معمولی جس کو پروان چڑھاتا ہے اور ایک بچے کی شکل دیتا ہے, ایک بچی کی شکل دیتا ہے, اور کچھ عرصے وہ رحم مادر میں یوٹرس میں اس کو رکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ ماں کے بطن سے باہر آتا ہے اور انسان پورا مرد یا عورت بنا کر, انسان بنا کر اس کو کھڑا کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار. تو بتایا کیا جا رہا ہے, وہ ان علیہ نشأت الاخرى, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ کرم پر ہے دوبارہ جی اٹھائے جانے کا معاملہ. جو اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو, تم نہ تھے تو اللہ نے تمہیں بنا دیا, اور جب پہلی مرتبہ تم نہ تھے تو اس نے تمہیں بنا دیا, تو موت دینے کے بعد اس کے لیے تمہیں دوبارہ تخلیق کرنا کو مشکل کام نہیں ہے. یہ وہ قرآن کریم کا فطری اسلوب ہے جو جا بجا قرآن حکیم ذکر فرماتا ہے, توحید کے دلائل کے طور پر بھی اور آخرت کے دلائل کے طور پر بھی. فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے غنی کر دیا, اور وہ اقنا اس کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے, اور فقیر کر دیا. یہ ذرا اس میں علمی اعتبار سے تفصیل ہے, یہ ایک ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ اللہ اغنا جس نے غنی کیا, وہ اقنا اور اس نے فقیر بھی بنا دیا. یہ بدلتے حالات بھی جو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے, یہ ہماری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, دنیا ہے امتحان کے لیے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں آیا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. یہ بھی بڑا نقطہ قیمتی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اکثر عملا, زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. یہ نہیں فرمایا, احسن عملا, زیادہ بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی کثرت کے مقابلے میں اعمال میں اخلاص کا ہونا, للہیت کا ہونا, یہ زیادہ قیمتی بات ہے. ورنہ بڑے بڑے اعمال ہوں اور ان میں ایمان کی روح موجود نہ ہو اور ان میں اخلاص نیت موجود نہ ہو تو وہ اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے. بادل بتایا جا رہا ہے زندگی امتحان کے لیے, اسی طرح بدلتے حالات امتحان کے لیے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں ذکر آتا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں, ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں, شر اور خیر کے ذریعے سے, برے اور اچھے حالات کے ذریعے سے, بدلتے حالات کے ذریعے سے, کبھی خوشی کبھی غمی کا معاملہ, کبھی صحت اور بیماری کا معاملہ, کبھی مال موجود ہے کبھی تنگ دستی کا معاملہ, یہ سب کیا ہے, یہ امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس قدر کھول کر بیان فرمایا ہے کہ ہم پڑھ آئے ہیں تفصیل سے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت, کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا, مگر وہ بھی یہ فرماتے تھے لیبلونی, اللہ میرا امتحان لے رہے, آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اس قدر عظیم ان کو بادشاہت عطا فرمائی کہ انسان تو کیا, جنات اور پرندوں پر بھی ان کو حکمرانی عطا کی گئی, ہوا پر بھی ان کو اختیار دے دیا گیا, تفسیرات قرآن کریم میں موجود ہیں, مگر وہ کیا فرماتے, میرا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے. اسی طریقے پر ایک طرف شکر کی انتہا ہے تو صبر کی انتہا کے حوالے سے ایک مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی ہمارے سامنے آتی. مفسرین نے لکھا کہ تقریباً 18 برس تک وہ جلد کی بیماری میں مبتلا رہے. اللہ نے اس سے پہلے بڑی خوشحالی عطا فرمائی تھی, جانور بھی تھے, کھیت بھی تھے, اولاد بھی, سب اللہ نے واپس لے لیا, ایک بیوی بس رہی ان کے ساتھ, اور 18 برس تک وہ اس صبر کے مراحل سے گزرے. اللہ اکبر. تو زندگی کیا ہے, امتحان, یہ بدلتے حالات کیا, امتحان, اور امتحانات میں مومنانہ طرز عمل کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, بخاری شریف مسلم شریف میں روایت ہے, یعنی بہت عمدہ ہے, بڑا ہی پیارا ہے مومن کا معاملہ. وہ کیا ہے, بھلا اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر وہ نعمت پاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اجر ہی اجر ملے گا اس کو, قرآن کریم کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے اللہ فرماتا ہے مزید ادا کروں گا، وسنجزی الشاکرین، اللہ فرماتا ہے قریب شکر کرنے والوں کو میں اجر عطا فرماؤں گا. تو اگر حدیث میں آیا کہ نعمت میرے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے چیختا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے، واویل نہیں مچاتا، اللہ کا فیصلہ مان کر راضی رہتا اس پر. اور قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت اور اطمینان عطا فرما دیتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر عطا فرمائے گا. اسی طرح قرآن پاک میں سورہ فرقان کے آخر میں ہے عباد الرحمن، رحمان کے محبوب بندوں کی صفات کا ذکر آیا، کم و بیش 10 عمدہ صفات کا بیان آیا، پھر ان کے لیے جنت کی بشارت کا ذکر آیا، اور اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت عطا فرماتے ہوئے ذکر فرماتا ہے کہ اولائک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں جنت کے بالا خانے، ملٹی سٹوری بنگلوز عطا ہوں گے جنت میں، انہیں جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے ان کے صبر کی وجہ سے. یہ مومن کی ساری زندگی کیا ہے؟ صبر ہی صبر ہے. رمضان کا مہینہ گزرا، اس کو کیا کہا گیا؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. البتہ صبر کے مفاہیم اور اس کی تفصیلات پر گاہے بگاہے گفتگو ہوئی ہے، خواہ وہ پیر میں کانٹا چب جائے، یا بیماری کا معاملہ آ جائے، یا کسی کا انتقال ہو جائے، یا کوئی ناگہانی آفت آ جائے، یا راہ خدا میں دین کی محنت کرتے ہوئے، دین کی دعوت کا کام کرتے ہوئے، دین کے نفاذ کی جد و جہد کرتے ہوئے سختیاں اور مصائب اور تکالیف آ جائیں، یہ صبر کا وسیع تر تصور ذہن میں رہے. تو مؤمنانہ طرز عمل کیا آزمائشوں کے حوالے سے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بہت عمدہ، بڑا عجیب ہے، بڑا خوبصورت ہے. جب نعمت ملتی ہے، یہ بھی امتحان ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر اکڑتا نہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کا فیصلہ مان کر اس پر راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے. اس صورت میں بھی اجر ہی اجر ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو نہیں ملتی کہ یہ طرز عمل وہ اختیار کرے بدلتے حالات میں. یہ وہ نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا فرما دے. یہ یقین اگر آ جائے تو زندگی بڑی باوقار بھی ہوگی اور ٹینشن فری بھی ہوگی. ورنہ کبھی کیا ہوتا ہے، دولت کو زیادہ آ جاتی تو آدمی سے سنبھالی نہیں جاتی. ہاں، نئی نئی گاڑی ہاتھ میں آتی کسی بچے کے تو بریک بھی بڑی زور سے لگاتے تاکہ پورے محلے کو پتا چل جائے کہ باپ چلا گیا دنیا سے، ذرا نئی نئی گاڑی ہاتھ میں آئی، سنبھالا نہیں جاتا. لیکن مومن ہوگا تو کیا ہے، حلال سے ملے کوئی حرج نہیں، اللہ کی نعمت ہے، سجدہ کرے گا، اللہ کو شکر ادا کرے گا. مصیبت آئے گی، کتنے ہی لوگ ہیں واویلے مچاتے، چیختے چلاتے، گریبان کو چاک کرتے، گلے پھاڑ پھاڑ کر چیختے، یہ ناشکری کا طرز عمل ہے. اور کبھی تو کفری جملے زبان پر آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے انسان کی صحت پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں. کتنے لوگ اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف یا برین ہیمریج کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن مؤمنانہ طرز عمل کیا ہے، نعمت پر اکڑ نہیں دکھائے گا، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا. مصیبت آ جائے گی تو چیخے گا نہیں، چلائے گا نہیں، واویلی نہیں مچائے گا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہ کر صبر کرے گا. یہ مؤمنانہ شان ہے. تو آگے بتایا جا رہے ہیں وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے غنی فرما دیا اور اس نے فقیر بھی کر دیا. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ بھی نقطہ سمجھنے کا ہے، مال بہرحال ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے اور ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہے. قرآن کریم فرماتا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ. فتنہ آزمائش کے معنی میں، ہاں یہی مال ہو، ارے ہوگا تو زکات دیں گے نا، مال ہوگا تو وراثت تقسیم ہوگی، تو مال کا ہونا برا نہیں. دیکھا یہ جائے کہ مال آ کے ذریعے سے رہے، حلال سے آ رہے ہیں حرام سے، اور جو آ رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا ہو رہے کہ نہیں، اور جو آ رہا ہے اس میں اللہ نے اپنا اور بندوں کو جو حق معین فرمایا وہ ادا ہو رہا ہے کہ نہیں. لا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں، راہ خدا میں بھی خرچ ہو، مخلوق خدا کی خدمت پر بھی خرچ ہو، اگر اللہ نے زائد دیا ہے اور اللہ کی نعمت ہے، بندہ اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنے زیر کفارت لوگوں پر بھی خرچ کرے. یہی مال حلال سے کمائے تو اجر ہے، جائز میں خرچ کریں تو ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے وہ لقمہ جو ماں باپ کو کھلاؤ، وہ لقمہ جو اپنی بیوی کو کھلاؤ، وہ لقمہ جو اپنی اولاد کو کھلاؤ، صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے. حدیث میں آیا کہ بہترین صدقہ کیا ہے، جو بندہ اپنے زیر کفالت لوگوں پر، گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہی مال حرام سے کمائے تو کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے جس سے اس کو آزمایا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ وہ مال ہے. اسی مال کی محبت میں کبھی بندہ ایسا ڈوبتا ہے کہ مال معبود بن جاتا ہے. حدیث ہے بخاری شریف میں، تعیس عبد الدیناری وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ. بندہ کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا. ماننی کس کی؟ اللہ کی. مگر مال کے پیچھے ایسا لگا کہ اللہ کا حکم پامال، مال کے پیچھے ایسا لگا کہ اللہ کے حقوق پامال، مال کی محبت میں ایسا ڈوبا کہ شریعت کی تعلیم پس پشت. یہ ہے جو مال فتنہ بن جائے گا، اور بندہ اس فتنے میں آزمائش میں ناکام ہو جائے گا. پھر اگر حرام سے کمایا جائے تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. فرمایا کہ مال حرام سے دیا گیا کوئی خرچ یا کوئی صدقہ وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، کیونکہ حدیث میں آئے مسلم شریف کی روایت، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. اب ایک اور بات بھی چلے لگے ہاتھوں بات آگے تو سمجھ لیتے یاد دہانی کے طور پر، یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ مال حرام ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اور شارحین حدیث نے یہ بات لکھی، تشریح میں حدیث میں نہیں، کہ یا تو کعبے کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہے یا عرفات کے میدان میں کھڑا ہے، اللہ اکبر، اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب میری دعا، اے میرے رب میری دعا سن لے. حضور فرماتے علیہ السلام انا استجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی پرورش حرام سے ہوئی، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو اب یہ کیا ہے؟ وہی مال جو حلال سے کما رہے تھے ثواب کا باعث بن جائے گا، جائز میں خرچ کریں ثواب کا باعث بنے گا، رائے خدا میں خرچ کریں اجر و ثواب کا باعث بنے گا، ٹھیک ہے، لیکن اسی مال کو حرام سے کمایا جائے یہ جہنم کے انگارے. اس مال کو حرام سے کما کر اگر کوئی نیکی کی باتوں میں خیر کے کاموں میں خرچ بھی کیا جائے تو اللہ کے مقبول نہیں، اور یہ حرام اگر لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے تو بندہ مقدس ترین مقامات پر کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. کبھی وہ دور گزرا، اسی شہر میں گزرا، جب ہمارے بڑے بتاتے تھے بیٹا وہ فلاں گھر سے پانی بھی نہ پینا، وہاں حرام آتا ہے، وہاں رشوت کا مال آتا ہے. اور آج وہ دور ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وقت آئے گا لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوگا جو وہ کما رہے ہیں وہ آیا حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. اور حدیث تو یہ بتاتی حرام تو بڑی بات ہے، حضور نے فرمایا علیہ السلام ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان مشتبہ امور ہیں. مشتبہ یعنی شبہ والی بات ہے، ڈاؤٹ فل، گرے ایریا. تو جو گرے ایریا سے، ڈاؤٹ فل سے، مشتبہ بات سے، شبہ والی بات سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ اپنے ایمان اور اپنی عزت کی حفاظت کرے گا، اور جو مشتبہ میں مبتلا ہوگا وہ حرام میں پڑ جائے گا. کیسے؟ جیسے کسی کی خاص ایک باؤنڈری ہو جس میں درخت ہو، کھیتی ہو، اور باہر کوئی چرواہا اس کے قریب قریب اپنی بکریوں کو لے آئے، وہ باؤنڈری کے اندر جو چراگاہ ہے وہ کسی اور کی ہے، اور وہ بکریاں وہ چرتے چرتے اس باؤنڈری کے اندر داخل ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ کھا جائیں گی اس کی کھیتی کو. تو تم اگر مشتبہ کے قریب آؤ گے تو کیا ہوگا؟ حرام میں پڑ جاؤ گے. تو حرام ہی سے نہیں بچنا، اللہ میں توفیق دے جہاں حرام کا شبہ بھی آ جائے، جیسے کہ سود کے معاملات ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ دعو ربا و ریبا، ربا یعنی سود تو چھوڑ دو، جہاں سود کا شبہ بھی آ رہا ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ مال حلال پر مجھ اور آپ کو قناعت کرنے کی توفیق دے، حرام کی ہر شکل سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. ایک اور نقطہ ساتھ ساتھ، اللہ کس کو زیادہ دیتا ہے کس کو کم دیتا ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. سارے بالکل برابر ہو جائیں زندگی چلی نہیں سکتی. بس صرف سوچیں نا، سارے لوگ امیر ہو جائیں تو بتائیے ساری گاڑیاں کون چلائے گا، یہ فیکٹریوں میں کام کون کرے گا؟ ہر آدمی کہہ رہے میرے پاس تو پیسہ موجود ہے، ان نیچرل. ساروں کو غریب کر دیں تو ظاہر کے اعتبار سے امپلائمنٹ کہاں سے ملے گا، روزگار کہاں سے ملے گا، فیکٹریاں کون چلائے گا؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. سورہ زخرف ہے، ہم پڑھ چکے 25 پارے میں، بہت پہلے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے گھروں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کیا سونے کی بنا دے اللہ تعالیٰ، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ سارے غافل ہو جائیں گے، سارے غافل ہو جائیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے کس کو دینا ہے اور زیادہ دینا ہے، اور کس کو دینا یا کم دینا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے, کاد الفقر ان یکون کفرن, قریب ہے کہ یہ فقر تنگ دستی انسان کو کفر کی طرف لے جائے. بھوک اللہ اپنے زمان میں رکھے انسان کو کفر تک لے جاتی, اللہ یہ بہتر جانتے کچھ کو دے ہی دیا جائے, اور کچھ کو اگر زیادہ مل جائے تو وہ غافل ہو جائیں گے. اور نوٹ کیجئے وہ واقعہ پہلے بھی ہم سن چکے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص مسئلہ تھا, خلق قرآن کا اس کی تفصیل کا موقع نہیں. اس معاملے پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے استقامت کا اظہار کیا. یہ جو ہمارے ائمہ مجتہدین گزرے ہیں یہ صرف علم کے میدان کے لوگ نہیں تھے, یہ استقامت کے میدان کے لوگ بھی تھے, یہ جہاد کے میدان کے لوگ بھی تھے, یہ باطل کے سامنے کھڑے ہو جانے والے بھی تھے, یہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہہ کر ڈٹ جانے والے بھی تھے. چاروں ائمہ کو دیکھ لیں کس کس طرح کے مصائب ان پر آئے ہیں. بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان پر اس قدر مصائب کا معاملہ آیا, کہا جاتا ہے اتنے کوڑے ان پر برسائے گئے کہ اگر ہاتھی جیسے جانور پر برسائے جاتے تو شاید وہ بھی ہلاک ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو استقامت دی, اس کے بعد حالات بدلے, وقت کا خلیفہ بدلا, اب جو آیا وہ ان کا عقیدت مند تھا. اس نے کوئی اشرفیوں کی تھیلی بھجوائی امام صاحب کو, اور امام صاحب نے وہ اشرفیوں کی تھیلی دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور امام صاحب کیا کہتے ہیں, یا اللہ وہ آزمائش آسان تھی جس میں تو مجھ سے لے رہا تھا, جان جا رہی تھی نا, یا اللہ یہ آزمائش مشکل ہے جہاں تو مجھے کچھ دے رہا ہے, میں اس قابل نہیں, واپس کر دی انہوں نے. یہ سوچ کی اور فکر کا زاویہ ہے. قرآن کریم کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ کے رسول کا مشہور واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اپنی بھوک تو برداشت کرتے تھے اور کر رہے تھے, مگر معلوم ہوا کہ صدیق اکبر بھی اور عمر فاروق بھی رضی اللہ تعالی عنہما کچھ بھوک کا معاملہ اب حضور سے برداشت نہ ہوا. ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب دیکھا اور ان کے دو وزیروں کو دیکھا, دو وزیروں کو, رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے ہر نبی کے دو وزیر آسمان میں دو زمین پر ہوتے ہیں, آسمان میں میرے جبرائیل اور میکائیل وزیر معاون ہیں اور زمین پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما, یہ میرے وزیر ہیں, یہ میرے معاون ہیں. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور بائیں طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود, تو حضور نے فرمایا قیامت میں ہم ایسے ہی کھڑے کیے جائیں گے. یہ اعزاز ان حضرات کے لیے رضی اللہ تعالی عنہما. خیر تب حضور سے ان کی بھوک برداشت نہ ہوئی, اب وہ جو انصاری صحابی انہوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ آج رسول اللہ علیہ السلام اور ان کے دو پیارے صحابہ جو ان کے معاون ہیں وزین ہیں ان کی ضیافت کا موقع ملے گا. جلدی جلدی انہوں نے بکری ذبح کی, چار چیزیں حضور کے سامنے آئیں. ہمارے ہاں تو اگر بہرحال ہر ایک کے اپنے اپنے سٹینڈرڈز ہیں, اگر تین سے کم ڈشز ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں, اور اگر میٹھا نہ ہو تو جان نکل جاتی ہے بعض لوگوں کی, سافٹ ڈرنک نہ ہو تو کھانا نہیں اترتا, دال ہو تو شکل بچوں سے نہیں دیکھی جاتی, سبزی ہو تو منہ ہمارے بن جاتے ہیں. اللہ اکبر, حضور کے سامنے گوشت روٹی پانی اور کھجور آئی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کھجور کے بارے میں سوال ہوگا, اس پانی کے بارے میں سوال ہوگا, اس روٹی کے بارے میں سوال ہوگا, اس گوشت کے بارے میں سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. عرض کرنے کا مطلب ہے کہ مال ہے ایک فتنہ, آزمائش, یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس کو زیادہ دے اور کس کو کم دے ہے امتحان. زیادہ والے میں امتحان بڑا ہے, اور بہرحال بعض وہ لوگ جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے ترغیب کیا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو غرباء ہیں وہ عمرہ سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے. وہ عمرہ کو جواب دینا پڑے گا. ہاں اللہ تعالیٰ کی شان کریمی, اللہ تعالیٰ آسان فرما دے, جیسے قیامت کا دن تو 50,000 برس کا ہوگا, 50,000 برس کا ہوگا, مومن کے لیے کیسا, ایک نماز ادا کی معاملہ ختم, سبحان اللہ, اتنا قلیل سا معاملہ, تو اللہ ان کو بھی گزار دے گا. ایسا نہیں, مالداروں کے لیے بھی مواقع موجود ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, مواقع سے مراد رائے خدا میں خرچ کریں, اجر پائیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے خوب عطا کیا, یہ الگ بحث ہے کہ ان کا لگا کدھر, ذرا غور تو کیا جائے. جب ڈھیرو مال تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرت مسرت میں فرمایا آج کے اس بعد عثمان کچھ بھی کرے سب اس کو معاف. اللہ اکبر کبیر, اتنا اللہ کی راہ میں دیا کہ حضور خوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ نے سب اس کو معاف فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہر ایک کے لیے مواقع ہیں, بہرحال ہے آزمائش کا معاملہ, اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خالق ہے اور وہ الحکیم بھی ہے, اس نے پیدا فرمایا, وہ آپ کی میری اور آپ کی لمیٹیشنز کو جانتا ہے. یہ بندہ کتنا کمزور ہے, کتنا برڈن یہ لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت اور اس کی کیپیسٹی اور استعداد ہی کے مطابق مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اب وہی بہتر جانتا ہے کس کو کم دینا ہے, کیونکہ جس کو کم دیا اگر اس کو زیادہ ملے گا غافل ہوگا, کفر شرک کی طرف چلا جائے گا, ناشکری کی طرف چلا جائے گا. اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو زیادہ دینا اگر اس کو نہ دیا جائے کفر کی طرف نہ چلا جائے, اللہ بہتر جانتا ہے. اصل بات کیا ہے, وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ, اللہ سے فضل مانگنا چاہیے. دنیا میں کم ملے زیادہ ملے, دو فٹ نیچے جائیں گے تو غریب کی جھوپڑی بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گی اور بادشاہ کا محل بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اللہ اکبر کبیرہ. اصل اینڈ کیا ہے, وہ محل بھی ادھر کھڑا رہ جائے گا, وہ جھوپڑی بھی ادھر رہ جائے گی, وہ کرسی اقتدار اختیار بھی ادھر رہ جائے گا اور غریب کی غربت بھی ادھر رہ جائے گی. اصل مسئلہ اوپر کا نہیں ہے, اصل مسئلہ دو فٹ نیچے کا ہے. وہاں میں کیا ایمان لے کے جا رہا ہوں اور کیا عمل لے کے جا رہا ہوں اور کیا پونجی لے کر جا رہا ہوں, یہ اصل نقطہ ہے جس پر توجہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حقائق کا یقین عطا فرمائے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ عطا فرمائے تو اس کا شکر کریں, اور کسی درجے میں آزمائش کا معاملہ آ جائے تو صبر کریں. بہرحال عجیب سے عجیب باتیں ہیں جو دین ہمیں بتاتا ہے. صبر میں بھی شکر کا پہلو آتا ہے بھائی, صبر میں بھی شکر کا پہلو آتا ہے. میں فلیٹ میں رہ رہا ہوں, رینٹ پہ رہ رہا ہوں, ایک شخص کہتا ہے تو ذرا وہ جھوپڑی والے کو دیکھ لینا جس کے گھر کے اوپر چھت بھی نہیں ہے, ٹن ہے, اور کس قدر وہ تپتی ہے. تو اس صبر میں بھی شکر آئے گا, اور یہ کب آئے گا, سادہ سا فارمولا ہے رسول اللہ مطلب صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمیں پتہ نہیں کتنے مہنگے مہنگے کورسز کروا کر دو چار ہنٹس دی جاتی ہیں زندگی گزارنے کی. اس سیون کبھی آگے میں بتا دے گا سیون ہیبٹس ایک انسان کے بارے میں اور کامیاب لوگوں کے بارے میں, اور آٹھویں ہیبٹ بھی اس کی سامنے آ جائے گی. لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں, پچاس پچاس ہزار روپیہ دے کر زندگی گزارنے کے اصول جو ہیں ایک اچھے ویل فرنش ٹھنڈے ماحول میں سیکھنا چاہتے ہیں, سیکھ لو بھائی. ہم تو کہتے ہیں ایک رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان دیکھیں, زندگی اتنی ٹینشن فری. حضور نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. آج الٹا ہو گیا, جمعے کی دو رکعت پردے کے بعد بندہ پتہ نہیں مطمئن میرا دین پورا ہو گیا, اور پانچ اگر ادا کر لی جو کہ ادا کرنا فرض ہیں تو شبہ لوگوں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے, پڑے ہوئے سو رہے, رات کو لیٹ سوئیں گے تو خواب اٹھیں گے فجر میں. استغفر اللہ, اس کو دیکھ لو جو فجر کیا تہجد بھی ادا کر رہا ہے, اس کو دیکھو نوافل کیا رائے خدا میں جان بھی پیش کر رہا ہے, اس کو دیکھو کہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے, دین کے کام میں لگا ہوا ہے. تو میری نیکی پر مجھے کبھی اطمینان نہیں ہوگا, میں نیکی میں آگے بڑھتا جاؤں گا انشاءاللہ. اور دنیا کے معاملے میں بڑی مشکل آئی ہوئی, یار اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لو. دنیا میں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کو دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں ملتی, کروڑوں ہیں جن کو صاف پانی نہیں ملتا, کروڑوں ہیں جن کے پاس چھت اویلیبل نہیں, کروڑوں ہیں جن کے پاس ایک سنگل سمپل گیجٹ موجود نہیں. ان کروڑوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہتر رکھا. ایک نوجوان کسی بزرگ کے سامنے بڑے شکوے کر رہا تھا, کہا بیٹا میں تجھے 10 لاکھ روپے دیتا ہوں, مجھے الٹا ہاتھ کاٹ کے دے دے اپنا. کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا 25 لاکھ لے بھائی میں تیرے سیدھا ہاتھ کاٹ کے تو مجھے دے دے. کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں نہیں دیتا, بھائی میرا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ قیمتی ہے, ذرا غور تو کرے رب کی نعمتوں پر. یہ انگوٹھا اگر نہ ہو تو آپ اور میں بٹن لگا سکتے. فبی آلائے ربکما تکذبان. تو حضور فرماتے دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. یہ دل میں نقش کریں اس فارمولے کو اور زندگی ٹینشن فری نہ ہو جائے, بہت سے بری صفات سے ہم نہ بچ جائیں. تو بتائیے گا اتنا پیارا سادہ اصول اللہ کے رسول نے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.